نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں, زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہو, کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. فرمایا یقیناً فلاح پائی مومنوں نے. فلاح عربی زبان میں فلاح کسان کو کہتے ہیں. فلاح کا مطلب ہوتا ہے چیرنا, کاٹنا, کاشتکاری کرنا. مفلح وہ جو صعوبتیں برداشت کر کے تکلیفیں اٹھا کر منزل تک پہنچ جائے. تو مؤمن بھی کب مفلح بنتا ہے, کب فلاح پاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو نبھاتا ہے, خواہ ان کا نبھانا اس کی ذات کے لیے مشکل کام ہی کیوں نہ ہو. اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب ہوں تو بہت اچھا, اور اگر دنیا کی بھلائی نصیب نہ ہو تو آخرت کی فلاح, آخرت کی کامیابی وہی دراصل کامیابی ہے. یہ کامیابی کن کا حصہ ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا, دب جانا, اظہار عز و انکساری کرنا. اس کیفیت کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے, جسم سے بھی ہوتا ہے. دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے مروب ہو. جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جائے تو سر جھک جائے, آغا ڈھیلے پڑ جائیں, نگاہ پست ہو جائے, آواز دب جائے, ہیبت زدگی کے سارے آثار اس پہ طاری ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی طاری ہوتا. تو گویا خشوع کا تعلق دراصل دل سے ہے. دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو تو پھر نگاہ نماز میں ادھر ادھر اٹھ سکتی ہی نہیں, پھر کام دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں, اور اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے چلے بھی جائیں تو انسان کا دھیان دوسری باتوں سے زیادہ اس کی اپنی نماز میں ہوتا ہے. خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت اچھی جگہ کا انتخاب کرے. عین لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے خشوع نہیں آتا, تنہا کمرے میں, گھر کے اندر والے حصے میں. اسی طرح وضو کرتے ہوئے وضو اچھی طرح کرے, لباس اچھا پہنا ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں ماحول کی صفائی اور اطمینان خشوع پر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ کہ انسان جب نماز کی حالت میں ہو تو بے وجہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے, سجدے میں جاتے وقت اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ کو بار بار صاف نہ کرے, بار بار اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے, بہت تن کر کھڑا نہ ہو, بہت جھک کر کھڑا نہ ہو, کوئی ایسی پوزیشن نہ ہو کہ جس میں انسان کمفرٹیبل نہ ہو, بہت اونچی اونچی آواز سے بھی نماز نہ پڑھے, اسی طرح گا گا کر بھی قرات نہ کرے. زور زور سے جمائیاں لینا بھی خشوع کے خلاف ہے. اسی طرح جلدی جلدی مارے مارے نماز پڑھنا یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیز ہے. نماز میں رکوع اور سجدہ پورا پورا ادا کرے, کیونکہ بدترین چوری نماز کے اندر رکوع اور سجود کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا ہے. اسی طرح غیر متعلقہ باتیں نہ سوچے, ادھر ادھر کے خیالات بہت دل میں نہ لائے. ہاں انسان کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا یا دل بھی, لیکن ضروری ہے کہ انسان ان خیالات کو جھٹک دے اور نماز کی طرف پوری توجہ کے ساتھ مائل ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ جو اپنے باتوں میں روزمرہ کاموں میں لغو سے دور رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو؟ خشوع نماز کا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے آخرت میں، یعنی خالی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں جب تک کہ نماز نہ پڑھی جائے، اور نماز بھی خالی کافی نہیں جب تک اس میں خشوع نہ ہو، اور خشوع اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک عام زندگی سے لغویات دور نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ سنجیدگی آتی ہے جو اسے بے فائدہ مشاغل سے دور کرتی ہے، وہ اس کا وقت بچاتی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ فضول اور بیکار قسم کی گوسپس میں مبتلا ہو کر اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ یعنی نماز زندگی کا آئینہ ہے، نماز میں ہم کو وہی سوچیں آتی ہیں، وہی باتیں ہمارے دل میں بار بار آتی ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی عام روزمرہ زندگی میں اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے دل، اپنے عمل کی حفاظت کرے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز میں خشوع نہ آئے۔ نماز دراصل اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ زندگی کے مختلف کاموں کے درمیان بار بار اس کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد، سونے کے بعد جب انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے تو وہ وقت نسبتاً باقی وقتوں سے زیادہ خشوع کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دن کا ایک لمبا عرصہ کام کرنے کے بعد ظہر کے وقت پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر صبح سے دوپہر تک اچھے کاموں میں انسان کا وقت گزرے تو انسان کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے، لیکن اگر اس دوران انسان حرام کام کر رہا ہو، کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز کے اندر خشوع آئے، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر آتا ہے، اور جو دل میں ہوتا ہے نماز میں بھی وہی پھر ظاہر ہوتا ہے۔ نماز دراصل ایک آئینہ ہے جو پانچ وقت ہم کو بتاتی ہے، ہمیں ایک ٹیسٹ کر کے دیتی ہے کہ تمہارا ایمان کا لیول اب کہاں پر ہے۔ جیسے بہت سی چیزوں کو ناپنے کے آلے ہیں، نماز ایمان کے لیول کو ناپنے کا آلہ ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی نماز میں خشوع اسی وقت ہو سکتا ہے جب صرف لفظ سے پرہیز ہی نہ کیا جائے بلکہ تزکیہ کے کام بھی کیے جائیں، ایسے کام کیے جائیں جس سے انسان کی نفس، انسان کے کردار، اخلاق، سوچ، ہر چیز کا تزکیہ ہو۔ جب تک انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے کام نہیں کرتا، اس وقت تک لغو سے بچ نہیں سکتا، اور اگر لغو سے بچتا نہیں نماز میں خشوع نہیں آ سکتا، اور اگر یہ صفات اندر نہیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام میں جن سے تعلق کے بارے میں افراط و تفریط نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال پر اکتفا کرتے ہوئے انسان اپنی فطری جذبے کی تسکین کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ غیر فطری اور غیر اسلامی، یہ شریعت کی حدود سے باہر حرام طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں۔ مل کے یمین یعنی لونڈیوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لونڈیوں یا غلاموں کا ادارہ، انسٹیٹیوشن، اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لونڈی یا غلام رکھنا نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے، اور نہ سنت میں سے۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس معاشرے میں یہ چیز بالفعل موجود تھی، جیسے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جن کی اصلاح کی جانی چاہیے تھی۔ یہ ادارہ بھی اصلاح طلب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی چیزوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ سب سے پہلی اصلاح یہ کہ آپ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بن ہے، یہ صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو دنیا میں تمہارے درمیان قائم ہوا، جس طرح ایک آجر اور مستاجر امپلائر اور امپلائی کا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت انسان دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے اونچ نیچ آ رہی ہے، کوئی آقا اور غلام ہے، تو بحیثیت انسان وہ سب مساوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو وہی پہناؤ، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ایک سی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتا ہے، ایک اورینٹلسٹ ہے مستشرق، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام واقعتاً روب عمل لا کے دکھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کی آزادی کا راستہ کھول دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ النور میں ان سے مکاتبت کا حکم ہے، تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اسے اعلیٰ ترین نیکی قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ کی مد میں سے جو 8 مستحق ہیں ان میں سے ایک غلام بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا غلام آزاد کرنے کی تلقین کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کروایا. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابوبکر آتق سیدنا بلال. وہ بلال جو کل تک غلام تھے آج ان کو آقا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس منصب پر ہیں جن پر بہت کم لوگوں کو پہنچنا نصیب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کہ جن کی آزان کی آواز ایسی تھی کہ دل ہل جایا کرتے تھے, اسلام نے ان کو جن کا ویسے دنیاوی اعتبار سے کوئی سٹیٹس نہ تھا عزت کا اعلیٰ مقام عطا کیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں ایمان لایا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, اس روز سے آج تک کوئی جمعہ نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو, اور اگر ایک جمعے کو نہ کر سکا تو دوسرے کو میں نے اس کے بدلے میں دو کیے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا کبیرہ گناہ ہے. غلام پھر کہاں سے آتے ہیں, یہ لولیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ نہیں کہ کسی ملک میں عورتوں کی تجارت ہو رہی تو وہاں سے عورتیں خرید کر کوئی اپنا حرم بھر لے, ایسی کسی بات کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی آزاد انسان کو پیسوں سے خرید کر غلام بنانا اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ غلام دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا لولیاں دو طرح کے ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ نسل در نسل کوئی سلسلہ ایسا چل رہا ہو, جیسے عرب کے بعض ممالک میں اب بھی چند لوگ ایسے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ بھی دیکھنے کا موقع ملا, کہ جو غلاموں کی اولاد ہے اور نسلن در نسلن ان کو آزادی نہیں ملی تو اب تک غلامی چلی آ رہی ہے. یا پھر کہ جب اسلامی طریقے پر جہاد ہو, جس کا کوئی بھی اسلامی مملکت جس کو ڈکلیئر کرے بطور جہاد کے, اس صورت میں جب مختلف قیدی پکڑے ہوئے آتے ہیں تو اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ جس سپاہی کے ہاتھ جو عورت لگ جائے اس کے ساتھ وہ جیسا چاہے تعلق رکھے. جیسے پیچھے آپ مال غنیمت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مال غنیمت کا ایک ایک دھاگا اور سوئی بھی لا کے جمع کرائی جائے, اور اسی میں انسان بھی آتے ہیں, خواہ عورتیں ہوں یا مرد, ان کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے. پھر اسلامی حکومت کا کام ہے کہ ان کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑائے یا اپنی زمینیں چھڑائے, یا پھر یہ کہ ان کو بغیر کسی چیز کے آزاد کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آزاد کرے تو کل وہ پھر لڑنے کے لیے آ جائیں یا کوئی اور نقصان پہنچائیں. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی آزادی چھین لو, اس سینس میں کہ انہیں جیلوں میں بند کر دو یا ان سے مشقت کے کام کرواؤ. نہیں, پھر یہ حکم ہے کہ جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہو, مملکت کا سربراہ اپنی ڈسکریشن کے ساتھ ان کو تقسیم کر سکتا ہے. اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں, اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. عورتوں کا معاملہ مردوں سے تھوڑا مختلف ہے. اب اگر کسی عورت کو کسی گھر میں رکھا جاتا ہے بغیر نکاح اور بغیر کسی قانونی اجازت کے, تو وہ کئی خرابیوں کا سبب ہو سکتی ہے, اور اگر اس کو آزاد کیا جاتا ہے تو دشمن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ملکی ضرورت کے تحت اگر کچھ عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی اور انہیں کچھ افراد پر تقسیم کیا جاتا ہے, تو ان کا مقام یا مرتبہ آزاد عورتوں کے برابر تو نہیں ہوگا, کیونکہ ان میں اور ان میں فرق ہوگا. ایمان کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور آزادی اور غلامی کا بھی, اور ایسے میں وہ ایک شخص کی بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے. یہ طریقہ ہے لانڈی کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح انسانی منڈیاں لگا لی جائیں. اسلامی اعتبار سے یہ چیز ممنوع ہے. جو عورت جس مرد کے پاس جاتی ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو ایک قانونی ضابطے کے تحت ایک مرد کے حوالے کرتا ہے, اسی طرح سربراہ مملکت ایک عورت کو بحیثیت ایک باپ کے, یوں سمجھے کہ جیسے ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے. تو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے سلطان ولی لمن لا ولی اللہ, جس کا ولی کوئی نہ ہو گارڈین کوئی نہ ہو, تو حکومت وقت اس کا گارڈین ہوتی ہے. تو بحیثیت ایک گارڈین کے حکومت وقت اگر ایک عورت کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے تو اس کے بعد پھر اس عورت کے کچھ حقوق ہو جاتے ہیں اور کچھ اس کی لائبلٹیز ہو جاتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ جس مرد کے وہ حوالے کی گئی ہے وہ اس کے ساتھ زواجی تعلق ہی رکھے, وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے, وہ چاہے تو وہ اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکھے, اور ویسے اگر کوئی اور کام اس سے لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. لیکن جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا کہ لولی غلاموں کو آزاد کرو, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کثرت سے غلام آزاد کیے گئے کہ جس کی مثال نہیں کسی دنیا کی تاریخ میں ملتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو کالے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. آج کے ترقی یافتہ دور میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں وہاں کے انڈسٹری ریولوشن کے بعد وہاں کی فیکٹریوں کے ملازم اور وہاں کی زمینوں کے لیے لوگ چاہیے تھے, تو بہت سے ممالک میں جا جا کے انسانوں کو جانوروں کی طرح شکار کر کے پکڑا گیا اور ان کو لاد کر جہازوں کے اوپر, بحری جہازوں پر مختلف ممالک میں پہنچایا گیا, اور ان کے ساتھ وحشیانہ قسم کے بھی بسا اوقات سلوک ہوئے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان ممالک کے اندر وہ عزت نہیں, وہ مساوات ان کو نہیں ملی جس طرح اسلام نے غلاموں کو انسانیت کے درجے میں مساوات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے تمہارے لولی غلام اور تمہاری عورتیں, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا سمجھا جاتا ہے اور یہ محض ایک مس انٹرپریٹیشن ہے. اسلام نے نہ تو اس انسٹیٹیوشن کو انکریج کیا ہے اور نہ ہی یہ حکم دیا ہے. قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں آزاد لوگوں کو پکڑ کر لونی غلام بنا لو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یک قلم اس کو بین کیوں نہیں کر دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ انسانوں کی ضروریات اور حکمتوں سے خوب واقف ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے ساری قوموں کے ساتھ تو اس انسٹیٹیوشن کو بھی بند کیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک جہاد باقی رہے گا, اور جہاد سے مراد یہ نہیں کہ کوئی جماعت یا کوئی گروہ لوگوں کا خود سے ڈکلیئر کر دے کہ جہاد ہو رہا ہے اور آؤ اور اس میں عورتیں پکڑ کر وہ لے آئیں اور ان کو لونڈیوں کی حیثیت دے, یہ حرام کام ہوگا. جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی حکومت یعنی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر اس کے فرض ہونے کا اعلان کرتی ہے, اور اس وقت کی کنڈیشن اور سچویشن بالکل فرق ہو جاتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ اسلام نے شاید عورتوں پر ظلم کیا یا مردوں کو کھلی چھٹی دے دی, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ جہاں بھی رخصت ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے, لوگ بسا اوقات ان اجازتوں سے اور قانون کے اندر کچھ لو پولز کے ذریعے ایسے فائدے اٹھاتے ہیں جو ان کے اپنے مقاصد کے ہوتے ہیں, جبکہ اسلام ان کو انکریج نہیں کرتا. پھر یہ انڈیویجولس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حکم کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے جو عزت کا مقام پیدا کیا وہ آج دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس وقت چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے تفصیلات میں جا نہیں سکتی, مصر کے ممالک ہوں یا ہندوستان کا خاندان غلامہ ہو, انہوں نے باقاعدہ حکومتیں کی ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتوں کے نام ایسے ہیں کہ جو علم کی اس مسند پر بیٹھے کہ جس پر آزاد انسانوں کو بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ تمام چیزیں پورے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائیں تو بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں. یہاں ایک قانونی اجازت بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح بیوی سے تعلق جائز ہے, اس طرح لونڈی سے تعلق میں بھی کراہت نہیں ہے, وہ بھی ایک حلال تعلق ہے, لیکن صرف اسی کا جس کو وہ سپرد کی گئی ہو حکومت کی طرف سے, دوسروں کا نہیں. اس سے مراد گھروں میں کام کرنے والی عورتیں نہیں ہیں کہ جن کو یہ سٹیٹس دیا جائے, ایسا کرنا غلط فہمی پر مبنی ہوگا. پھر فرمایا, البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی پاسداری ایمان کا حصہ قرار دیا. یاد رہے امانت کا روٹ عربی میں وہی ہے جو ایمان کا ہے. امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ امانت صرف کسی کا پیسہ یا کپڑا رکھنا اور اس کو وقت پر لوٹانا ہی نہیں, امانت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مثلا کسی کی ڈیوٹی کے اوقات امانت ہیں کہ اس میں وہی کام کرے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے, کوئی اور اپنے ذاتی کام نہ کرے. اسی طرح اگر کوئی اپنا راز کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہے. اسی طرح مال بھی اگر کوئی کسی کے پاس رکھتا ہے تو امانت ہے. ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے اعضاء امانت ہیں, ہمارے دفتری اوقات امانت ہیں, سرکاری اشیاء امانت ہیں. مثلاً اگر کسی ہاسپٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹر کو کچھ اوزار ملتے ہیں یا اور اسی طرح استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے پاس امانت ہیں. مثلاً کسی دفتر میں اگر فوٹو کاپی مشین ہے تو وہ ایک آفیسر کے پاس امانت ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر کے بچوں کے بھی سب کام وہیں سے کرنا ہے مفت میں, یہ سوچ کر کے مفت کا مال ملا ہوا ہے, یا یہ کہ دفتر کی اسٹیشنری گھر لے آئے یا ان کاغذوں کو اپنی ذاتی استعمال میں لے آئے. یہ تمام چیزیں امانت میں خیانت ہو جاتی ہیں. اسی طرح دفتر کا ٹیلی فون اگر اجازت نہیں تو اس کو پرسنل استعمال میں لے آنا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ کالز کی اجازت ہوتی ہے, یا اسی طرح سرکاری گاڑی جو ہے اس کا پیٹرول بھی امانت ہے. اس کو یہ نہیں کہ اگر ایک خاص قسم کا کیک پسند ہے تو 10 میل کے فاصلے پر اس گاڑی کو بھیج دیا جائے. اسی طرح یہ ہے کہ محفل کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں امانت کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں حساب ہوگا. غرض کے ہر وہ چیز جو ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ہمارے پاس وقتی طور پر رکھوائی گئی ہے, خواہ وہ پیسہ ہو, خواہ وہ ہماری زندگی ہو, خواہ وہ کچھ باتیں ہو, کوئی بھی چیزیں ہو, یہ سب امانت ہیں. اور کامیاب ہونے والے مومن وہی ہیں جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں. اسی طرح وعدہ خلافی میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. وعدہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ سے باندھ رکھا ہے, اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ تیرے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے, سب سے بڑھ کر محبت اس سے کریں گے, سب سے بڑھ کر اطاعت تیری کریں گے, بات تیری مانیں گے. اگر ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ہماری عملی زندگی اس کے خلاف ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسی طرح طرح جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ سے محبت، آپ کی عزت و توقیر، یہ سب کچھ ہم پر فرض ہے. اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو یہ بھی محمد رسول اللہ کہنے کی خلاف ورزی ہے. پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان بہت سے وعدے کرتا ہے، مثلا منگنی بھی ایک وعدہ ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک جگہ منگنی کرنے کے بعد کوئی اور لڑکا زیادہ پسند آئے تو پہلے سے توڑ کے اس کے ساتھ بات کر لی جائے، یا کوئی زیادہ مالدار نظر آئے تو کم مال والے کو ایک طرف کر دیا جائے. نہیں، جب بات پکی ہو گئی تو ایک طرح سے وعدہ ہو گیا اور اس پر اللہ گواہ ہو گیا. اسی طرح مختلف قوانین جو ہیں، مثلا ہم کسی ملک میں رہتے ہیں اور ہم نے اگر حلف لے رکھا ہو کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، مثلا کسی ملک کی آپ نیشنلٹی لیتے ہیں اور اس نیشنلٹی کی کچھ کنڈیشن ہیں کہ آپ کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہاں کا قانون فالو کرنا ہوگا، تو آپ کو وہ وعدہ بھی نبھانا ہوگا. اسی طرح ویزا ایک طرح سے کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کی آپ کو اجازت ملتی کسی خاص ملک میں جانے کی، تو اس کو بھی توڑنا نہیں چاہیے کہ 15 دن کی اجازت ہے تو آپ چھپ چھپا کر 6 مہینے رہنا شروع کر دیں، یہ بھی ایک خیانت ہوگی. اسی طرح دیگر معاہدات جو پرسن ٹو پرسن ہو، انسان کے انسان کے درمیان، ہاں وہ دوست ہو یا رشتے دار ہو یا تعلق دار ہو یا پھر قوموں کے باہم معاہدات ہو، اسلام جس طرح ذاتی معاہدات کی پابندی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل لا کی پابندی جس میں کوئی قوم خود سے وعدہ کرتی ہے اور اسلام کے کسی حکم کی اس میں خلاف ورزی نہیں آتی، تو ایسے قوانین کی پابندی لازم ہے. اسی طرح ٹریفک کا قانون، جب آپ لائسنس لیتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، تو خواہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر ریڈ لائٹ ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی پابندی کرنی ہوگی. یہ تمام چیزیں عہدوں کی پاسداری میں شامل ہو جاتی ہیں. فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پیچھے خشوع کا ذکر ہے، یہاں حفاظت کا ذکر ہے. اس میں حفاظت میں کیا آتا ہے؟ اوقات نماز کی حفاظت، آداب نماز کی، ارکان اور اجزائے نماز کی، غرض ہر اس چیز کی حفاظت جو نماز سے متعلق ہے، جسم اور کپڑوں کی حفاظت، وضو کی حفاظت، اسی طرح صحیح وقت پر نماز پڑھنا، ٹال مٹول نہ کرنا، رکوع اور سجدہ پورا پورا ادا کرنا، اور اپنے دل اور نگاہ اور ہر چیز کی حفاظت، یہ تمام چیزیں مومن کی خصوصیات میں سے ہیں. اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو ورثے میں فردوس پائیں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب جنت مانگو تو الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور جنت کا درمیان کا حصہ ہے، وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی گوند میں تبدیل کیا، پھر اس گوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوتی بنا دیا، پھر بوتی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. انسانی تخلیق کے یہ سارے مرحلے 1400 سال پہلے بیان کر دیے گئے، جبکہ ایسا کوئی علم کسی انسان کے پاس نہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک وحی الہی پر مبنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے نہیں لکھ لیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کے مختلف سٹیجز پیدا ہونے سے پہلے جو بیان کی گئی قابل غور ہیں. سوچئے کہ ان میں مختلف سٹیجز پر انسان کبھی تو کسی جانور سے مشابہ نظر آتا ہے اور کبھی ڈھانچے کی شکل میں نظر آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم پر گوشت کی تینیں چڑھاتے اور ہم کوئی اسکن کا لباس سا پہناتے اور ہم محض ایک ڈھانچہ ہوتے، تو شاید ہی کوئی کسی کو پہچان سکتا، اور ہماری شکل صورت کس قدر بھیانک ہوتی کہ دن میں بھی لوگ ہم کو دیکھ کے شاید ڈرتے، میں بھی عادی ہو جاتے دیکھ دیکھ کر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. اتنی خوبصورت شکل بنائی انسان کی کہ کوئی دوسری اس کی مثال نہیں. تمام جانوروں میں افضل، تمام چیزوں میں افضل، مگر ہم ہیں کہ قدر کم ہی کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بندر کی شکل میں بنا سکتا تھا، کسی اور کو اونٹ کی شکل میں بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں بنایا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ضرور تم کو مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی اے لوگو، مت سوچو کہ اللہ نے یہ نعمتیں جو تم کو دی ہیں ہمیشہ تمہارے ہی پاس رہیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ تم سے واپس لے لیا جائے گا اور تم اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا. یعنی بارش کا پانی خود سے خود ہتھا زدلی نہیں اترتا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر سال اتارتے ہیں، اور اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. یہ زیتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی کہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے, ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تم کو پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے, اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا, کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکلیف کی ہے اس پر تو اب تو ہی میری نصرت فرما, ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. گویا پہلی کشتی اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنی. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا, اور ظالموں کے معاملوں میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پہ سوار ہو جائے تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. کسی بھی نئے بستی پر علاقے میں جا کر یہ دعا پڑھنا فائدہ مند ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان نے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم جیسا, جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے, جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. دور بعید, بالکل بعید یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے, زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی, یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کر دیا حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی کھلی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا نے سلطنت کی طرف بھیجا. انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے بن کے رہنے والے لوگ تھے, کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے, اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی. اور